نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلوات واتم التحيات وسلم تسليما كثيرا اما بعد سب سے پہلے تو حافظ صاحب کو ہماری طرف سے مبارک ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس سنانے کو مبارک فرمائے اور قبول فرمائے اور پھر ان کے والدین کو بھی مبارکباد ہے کہ اللہ پاک یہ سعادت نصیب فرمائے کہ بچے کو حافظ بھی بنوایا پھر اسی سے قرآن پاک کے سننے کی سعادت بھی اللہ نے میسر فرمائی دو دو مبارکبادیاں ان کو ہیں حافظ بنانے کی بھی اور پھر اس پھل سے متوقع ہونے کی بھی جب باغبان اپنا باغ لگاتا ہے اور پھر اس میں پھل آتے ہیں تو پھل سے آدمی جب استفادہ کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس میں خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور اس کو ذخیر آخرت بھی بنائے ان کے متعلقین کو سب کو بھی اللہ پاک مبارک فرمائے دوستو اللہ پاک نے اس کلام پاک کو جو نازل فرمایا ہے یہ بے انتہا عظیم الشان نعمت ہے دنیاوی نعمتوں کو بھی شامل ہے یہ اخروی نعمتوں کو بھی شامل ہے اس لیے قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ اللہ نے اپنی اس صفت کا ذکر فرمایا ہے جو دنیاوی نعمتوں اور اخروی نعمتوں کو شامل ہے یعنی سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا الرحمن وعلم القرآن رحمان نے قرآن پاک کی تعلیم دی رحمان اللہ پاک کی ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر عمومیت ہوتی ہے اسی وجہ سے دنیا کو بھی شامل ہے دنیاوی نعمتوں کو بھی اور اخروی نعمتوں کو بھی شامل ہے قرآن پاک ایسی عظیم الشان نعمت ہے اللہ پاک کی کہ دنیا کی نعمتوں کو بھی جمع کرنے والی ہے وہ اور آخرت کی نعمتوں کو بھی جمع کرنے والی ہے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان باتوں میں سے ایک بات اللہ کی کتاب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب مطلبوں میں سے یہ بھی ہے مطلب تو بہت لمبا بھی ہوتا ہے مختصر اس کا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب سمجھے کہ اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی کتاب ہونے کا یقین ایمان لانا اس بات پر کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا اطمینان کرنے کے لیے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے کہ ایمان والے کے لیے اللہ کا کہنا کافی ہے یہ میری کتاب ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو صحیح فرمایا وہ صحیح جس کو غلط فرمایا وہ غلط جس کو حلال فرمایا وہ حلال جس کو حرام فرمایا وہ حرام جس کو حق فرمایا وہ حق اور جس کو باطل فرمایا وہ باطل اس پر ہمارا یقین ہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا مطلب اللہ کی کتاب میں انسانی زندگی سے متعلق جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں صحیح اور غلط کی اچھے اور برے کی حق اور ناحق کی سچ اور جھوٹ کی ان ساری باتوں کو ہم ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب میں اللہ نے نازل فرمایا اگر ایک آدمی اللہ کی کتاب پر ایمان لانے میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ کرے اس کے اندر پائی جانے والی باتوں میں سے تو اس نے اللہ کی کتاب کو نہیں مانا جس نے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب میں سے تھوڑے کو نہیں ماننا پورے کو نہیں ماننا ایک ہی بات ہے امین نبی باد کتاب وقت فرون نبی باد نہیں کر سکتے کہ کچھ کو ہم مان لیں گے کچھ کو ہم نہیں مانیں گے اس سارے کو ماننا پڑے گا سارے پر ایمان لانا کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے یہ حق ہے اور اسی کے مطابق اسی کو ہم حلال سمجھتے ہیں جو اس میں حلال ہے اور اسی کو ہم حرام سمجھتے ہیں جو اس میں حرام ہے اس وجہ سے وہ جو حدیث شریف ہے جس میں آیا ہے کہ حافظ سے کہا جائے گا کہ اقرا ورقتی، پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں پر تو پڑھتے پڑھتے رکے گا. اس میں اس کی صراحت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گئے، جو اس کے حلال کو حلال سمجھا ہو اللہ کی کتاب مان کر اور اس کے حرام کو حرام سمجھا ہو، اس میں حلال حرام کی گڑبڑ اس نے نہ کی ہو. تو دو باتیں ہیں اس میں، اس کے اندر پائی جانے والی تمام باتوں کو تسلیم کرنا، اور دوسرے اس میں حافظ کو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اچھا پکا یاد ہونا، اگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں رک گئے تو آخری درجہ وہی ہوگا. یہاں تو پورا یاد کیا تھا مگر وہاں پہ ایک رکو پہ دو رکو پہ ایک پارے پہ اٹک گئے، اور اگر خوش نصیبی سے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے 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 آخر تک چلے گئے تو 6000 سے زیادہ درجے جنت کے ملیں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کی مسافت جنت کی ایسی ہے جیسے زمین سے آسمان کی مسافت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیچے درجے کے جنتی اوپر درجے کے جنتی والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا زیادہ فرق ہوگا. تو اس سے حافظ کی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حافظ کو کتنی بڑی نعمتیں ملنے والے ہیں اور کیسے بڑے درجات ملنے والے ہیں. اس لیے جتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں ان کو خوب دھیان سے یہ بات سننی چاہیے کہ قرآن پاک خوب پکا ہو، اور وہ جب ہوتا ہے جب اس کی تلاوت بھی پابندی سے ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف تاکید فرمائی ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ رات میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں تہجد میں. تو تہجد پڑھنے کی عادت ہونی پڑتی ہے حافظ کو، اور تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ہونی ہے. عام صحابہ کرام 7 دن میں قرآن پاک کو مکمل پورا کرتے تھے، اسی وجہ سے 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن میں پڑھا کرتے تھے، روزانہ 10 پارے پڑھنے کا ان کا معمول تھا. تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت حافظ کو ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کے مطابق ہونا ہے. قرآن زندگی اس کو کہتے ہیں، اللہ پاک کے نزدیک دو ہی زندگیاں، یہ قرآن زندگی اس کی تفسیر حدیثوں میں ہے اور اس کی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، کیونکہ قرآن کی عملی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. آپ کی ساری سنتیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، آپ کی بتائی ہوئی ساری باتیں تعلیمات وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو ہم نے کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے اس کو تفسیر سے بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو بھائی نظر ناسی مانوس ضلع علیہم، لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں کہ کیا نازل کیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بیان فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بیان فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے لوگوں نے کوئی کام کیا تو اس پر سکوت کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے. اسے سب چیزیں بیان قرآن ہی کہلاتی ہیں، سب بیان القرآن ہیں، قرآن ہی کا بیان ہے. اس لیے زندگی حافظ کی اور ہر مسلمان کی وہ سنت کے مطابق ہو، اور سنت والی زندگی کو آدمی مجبوری میں نہیں بلکہ اپنی پسند سے اختیار کرے. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا دار آدمی اپنے لباس وضع قطع شکل صورت اپیرینس میں دنیا داروں کی طرح سے ہوتا ہے اور قرآن کی اور حدیث کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو وہ فسق ہے، لیکن اگر دیندار آدمی ایسا ہوگا تو وہ کفر ہے. اس لیے کہ دیندار ہوتے ہوئے، حافظ ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف والے طور طریق کو کیوں اختیار کیا؟ حافظ ہوتے ہوئے اس نے داڑھی کیسے منڈائی؟ حافظ ہوتے ہوئے اس نے یہود و نصارہ کا لباس کیسے پہنا؟ حافظ ہوتے ہوئے یہ معاشرہ کا کلچر میں غیروں کی طرف کیوں جھکا ہوا ہے؟ اس کا مطلب اس کو حضور کی زندگی پسند نہیں ہے، اور جس کو حضور کی زندگی پسند نہیں ہے وہ کافر ہوتا ہے. پسند ہونے کے باوجود اگر غلطی ہو رہی ہے تو صرف گنہگار ہوتا ہے، پسند نہیں ہے، ناپسند کرتا ہے، دوسرے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ بہت ڈینجر چیز ہے. اس لیے حافظوں کو بہت سمجھنا چاہیے کہ حافظ بن گئے اب کالج میں چلے گئے شکل بدل لی اپنی، بھائی کیوں بدلی آپ نے؟ یا تو آپ کو اسلام پسند نہیں ہے یا پسند ہے، یا آپ کو حضور پسند نہیں ہے یا حضور کے دشمن پسند ہے، کیا پسند ہے آپ کو؟ ایک ہوتی ہے مجبوری اور ایک ہوتی ہے بغیر مجبوری کے. مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ جاب میں ایسی کوئی سختی کر دی گئی ہے، مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسی کوئی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے کہ ایک آدمی
لباس میں نہیں کر سک رہا اپنا طور طریقہ, حضور والا طریقہ اختیار نہیں کر سک رہا, اور وہ بھی مجبوری زبردستی کی نہیں, مطلب اپنی طرف سے فرض شدہ نہیں بلکہ واقعتاً ہو جائے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے آدمی کو, تو پھر کیوں یہ دشمنوں کے لباس کو پسند کرتا ہے, پھر کیوں یہ دشمنوں کی صورت کو پسند کرتا ہے؟ حضور کے دشمن کو پسند کرنا, دنیا والا کوئی آدمی اس کے دشمن کو آپ پسند کریں گے تو برداشت نہیں کرتا. وہ امریکن فوجی جو ہے, وہ چائنیز کے جو فوجی ہیں, چائنا کے جو فوجی ہے, یا یہ کہ جنہوں والا امریکہ کے دشمن ممالک جو ہیں وہاں کا جو فوجی ہے, اس کا یونیفارم پہن لے, امریکہ برداشت کرے گا اس کو؟ ارے وہ بھی تو لباس ہے, یہ بھی تو لباس ہے, اس سے بھی تو جسم ہی ڈھانکنا ہے, اس سے بھی تو جسم ہی ڈھانکنا ہے. غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے, دوست اور دشمن کا فرق کرنا بھی ایک چیز ہوتی ہے, اپنے پرایوں کی تقسیم کرنا بھی ایک چیز ہوتی ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا بھی ایک چیز ہوتی ہے. اس لیے قرآنی زندگی میں جیسے عقائد ہیں, جیسے عبادتیں ہیں, جیسے معاملات ہیں, جیسی معاشرت ہے, جیسی تہذیب ہے, اور وہ کیا ہے میں بتا دیا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب ہے وہ قرآن پاک ہی کی تہذیب کہلائے گی, اور جیسے معاملات ہیں, بزنس, کاروبار, کمانا, خرچ کرنا وغیرہ, اور خوشی اور غم کے موقع پر اپنا جو طور طریق رکھنا ہے کہ خوشی میں آدمی کیسے اپنے کو رکھے, غم میں آدمی کیسے اپنے کو رکھے, تو ان سب کے اندر جو قرآن میں ہدایت ہے, یعنی جو حدیث میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں, اس کے مطابق رکھنا, قرآن پر ایمان لانا ہے. کہ کس کا قرآن پر کتنا ایمان ہے اس کے عمل سے پتا چلتا ہے, اور اگر عمل کے ساتھ ساتھ زبان کے اوپر بھی ایسی چیز آ جائے تو پھر وہ نہ صرف یہ کہ عمل سے اس نے اس قرآن کو جھٹلایا, اپنی زبان سے بھی جھٹلا دینے کے بعد وہ باؤنڈری سے نکل جاتا ہے. اور ایسے کوئی عقیدے میں اپنے ایسی بات رکھے تو بھی وہ ایمان سے نکل جاتا ہے چاہے بول نہ رہا ہو. اس لیے جیسے اللہ پر ایمان ضروری ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان بھی ایسے ضروری ہے, اللہ کے رسولوں پر ایمان بھی ایسے ضروری ہے, اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان بھی ایسے ضروری ہے, تقدیر پر ایمان بھی ایسے ضروری ہے, اور بعض بعد الموت پر بھی ایسی ضروری ہے, اور آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. یہ سات چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں, اس میں سے ایک اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنا ہے, اس کو پڑھنا بھی ہے, اس پر عمل کرنا بھی ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے, اور اس کے اوپر عمل کرنے میں جو مجاہدہ پیش آ جاتا آتا ہے اس کو برداشت کرنا. ظاہر کا جب آپ عمل کریں گے اور سارے لوگ اس کے خلاف والی زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ کا عمل ان کا عمل فرق, آپ کا اسٹائل, لیونگ اسٹائل ان کا الگ, ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی کو مجاہدہ پڑ جاتا ہے. ماحول سب کا ایک ہی ہو تو مجاہدہ نہیں ہوتا, سہولت رہتی ہے. ماحول سب کا ایک نہیں ہوگا تو مجاہدہ ہو جائے گا, بہت زیادہ آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا. اس کو برداشت کرنا ہے, ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا برداشت کرتا ہے. ایمان والے کیسے ایمان پر جمنے کے لیے برداشت کرتے تھے, اسی لیے تو حکایات صحابہ ہے, ایمان والوں کے واقعات ہیں کہ ایمان والے جو ہے کیسے جمتے تھے. سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ ایمان والے کیسے جمے ہوئے تھے ایمان پر, جبکہ وہ خندق کھود کے اس میں آگ میں ڈال رہے تھے, جو ایمان والے ہیں ان کو کہا ہے وہ سماعی ذات البروج میں قتل اصحاب الاخدود الناری ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. ایمان والوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے وہ دیکھ بھی رہے تھے اطراف سے بیٹھ کے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایمان رکھتے تھے, اس کی وجہ سے انہیں جلایا جا رہا تھا, آپ آنکھوں کے سامنے آگ میں ایک ایک کو ڈالا جا رہا تھا, اور ایمان والے جل رہے تھے, جل کے مر رہے تھے, کیونکہ اصل اللہ کے لیے جان دے دینے کا ہے. تو اگر جل گئے اللہ کے لیے تو کیا آخرت میں جنت مل گئی, ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی. اصحاب کہا کیسے اپنے ایمان کو جمانے کے واسطے کر کے وطن کر کے گئے, کر کے علاقہ کر کے ہجرت کر کے چلے گئے, پہاڑوں میں انہوں نے زندگی گزار لی. یہ واقعات بیان کیے گئے قرآن پاک میں اور حدیث میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت فرمائی تو صحابہ کے واقعات سے بھرا ہوا ہے ان کی پوری زندگی میں, ہمیں ان واقعات کو بتاتی ہے کہ جیسے قرآن پہ جمنے کے لیے, دین پر جمنے کے لیے ان کو چاہے ان کو گھسیٹا گیا ریت پہ, ان کے اوپر ان کو داغ دیا گیا, ان کو کوڑے مارے گئے, ان کو بوریوں میں لپیٹ کے دھواں دیا گیا, ان کو برہنہ کر کے جناب انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا, ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے گئے, ان کو وطن سے نکلنے میں مجبور کر دیا گیا, ان کے بچوں کو چھین لیا گیا, ان کی بیوی کے درمیان میں جدائی کر دی گئی, ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا, ان کے مالوں کو لوٹ لیا گیا, مگر ان کے ایمان وہ اپنے ایمان میں ٹس سے مت نہیں ہوئے. یہ واقعہ کیوں ہے؟ ایمان پر جمنے کے لیے. تو حالات موافق ہوں, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ حالات موافق ہوں, لیکن اگر خدا نخواستہ ہزار بار خدا نخواستہ حالات موافق ہیں تو بھی اپنے آپ کو ایمان پر جمانے کی بھرپور کوشش کرنا ہے. اور اسپیشل حفاظ کرام ان کو تو قرآن والی زندگی پر جمنا ہی جمنا ہے, چاہے ان کو دنیاوی اعتبار سے کتنی بھی قربانی دینی پڑے. آخری بات میں یہاں تک بول سکتا ہوں آپ سے کہ اگر قرآن زندگی پر جمنے کے لیے ان کو اپنے تعلیمی سلسلے کو ختم کر دینا پڑے تو کر دینا ہوگا. دو ہی صورتیں ہیں, اگر آپ تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں تو قرآن والی زندگی نہیں رہتی, اور اگر قرآن والی زندگی رہنا ہے تو تعلیمی سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا. ایسے تعلیمی سلسلے کو پھونک دیجیے, اس پہ لات مار دیجیے, کوئی کام کی چیز نہیں ہوگی. دنیا میں بھی بربادی ہوگی, آخرت میں بھی بربادی ہوگی, کیونکہ قرآن کو اختیار کرنے کے بعد چھوڑنے والے کو سزا پہلے والے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے یہ بہت سخت بات ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اہم بھی ہے, ذہن میں رکھنا ہے ہمیں ہم سب کو. تو جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے بھی یہی ہے, جو حافظ ہیں ان کے لیے تو بہت اسپیشل یہ ہدایت ہے قرآن پاک کی. جگہ جگہ قرآن پاک میں حافظ پڑھتا ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. ھذا کتاب عند اللہ مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون, یہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کی ہے, تم اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم پر رحم کیا جائے گا, تم ہدایت پر رہو گے. اور اگر اس پر تمہارا عمل نہیں ہوا, اس کے خلاف تمہاری زندگی ہوئی, تو تم نقصان اٹھاؤ گے. کتنی جگہوں پر قرآن پاک میں حافظ پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ کہاں ہے؟ طہٰ. آج تھوڑا سا ایک رکو جلدی سے تلاوت کر دے, دعا کر لیتے ہیں مختصر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن صدق الله العظيم.
وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد المصلى والصوم, وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام, وصلي على سيدنا مولانا محمد مع عدد أوراق الأسجاد, وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد قطرات الماء, وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مع عدد ذرات الرمل, وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد النجوم والكواكب, وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الملائكة والجن والأرواح والعقول, وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد خلق الله وعدد كلمات الله. سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل القرآن العظيم رب
ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي ونور بصري وتخلطه بلحمي ودمي واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة. اے اللہ اپنے فضل سے اس قرآن پاک کے مکمل ہونے کو قبول فرما لیجیے. اللہ اس کی برکت سے اس کے قرآن اس کی تلاوت کرنے والے کی مغفرت فرما دیجیے, اس کے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ اس کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ اس کی برکت سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں, اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں, اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جو کوتاہی اس میں ہم سے ہو رہی ہے پروردگار, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, خطاً اور عمدن کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے, دانستہ اور نادانستہ کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ جیتے جی اس مبارک قرآن کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما دیجیے, ہماری عادتوں کو سنوار دیجیے. اے اللہ ہماری صفات کو بنا دیجیے, ہمارے ظاہر و باطن کو اس کے مطابق فرما دیجیے. اے اللہ ہم خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, ہمیں اقرار ہے اور ہم اس پر بہت شرمندہ ہیں. اے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں, آپ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. اللہ اس کی برکت سے, اللہ اس کے پڑھنے والے کو بھی اور ہم سب کو بھی دنیا میں بھی آسانی فرمائیے, اللہ آخرت میں بھی آسانی فرمائیے. اللہ ان کی تعلیم کے سلسلے کو بھی عافیت کے ساتھ مکمل فرمائیے. جتنے بچے یہاں حافظ ہیں پروردگار, ان کی تعلیم کے سلسلے کو عافیت کے ساتھ مکمل فرمائیے, ان کو ان کی منزل تک کامیابی کے ساتھ میں پہنچائیے اور دین کی حفاظت کے ساتھ پہنچائیے, اخلاق کی حفاظت کے ساتھ پہنچائیے, بری صحبتوں سے بری عادتوں سے بچا لیجیے, برے ماحول سے بچا لیجیے, اخلاقی گندگیوں سے بچا لیجیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہمارے روزیوں کے دروازے کشادہ فرما دیجیے, رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما دیجیے, برکت والی حلال روزی کے دروازے کشادہ فرمائیے. یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, ظاہری بھی صحت نصیب فرمائیے, جسمانی اور باطنی روحانی بھی صحت عطا فرمائیے, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے, تمام اخلاق رذیلہ سے گندگیوں سے ناپاکیوں سے ہمارے نفوس کو خلوص کو پاک صاف فرما دیجیے, ہمارے روح کی ظلمت کو دور فرما دیجیے. اللہ اس کے فضائل سے ہم سب کو متصف فرما دیجیے, ہمارے نور کو ہمارے روح کو منور فرما دیجیے, ہمارے قلوب کو منور فرما دیجیے, مجلہ اور مصفہ فرما دیجیے اور اس کے مطابق محلہ فرما دیجیے, کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر آپ سے مانگا ہے, مانتے ہیں, اپنے کرم سے ہمارے حق میں بھی اس کو نصیب فرمائیے. اور جن شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اللہ ان تمام شروع سے ہماری اور ہماری اولادوں کی, ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے دوست اور احباب کی اور ہمارے متعلقین کی اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ بر و بحر میں, حرمین میں, خشکی تری میں, جہاں ولی آپ کے دعا فرما رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں, اے اللہ اپنے کرم سے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے اور ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو بھی شکر قبولیت سے نواز دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.